السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیہ نمبر 32. احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اکرم کی پیروی کر کے اس کا ثبوت دو. جیسے کہ ہم دنیا میں دیکھتے آئے ہیں کہ لوگ زبانی محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن محبت کا دعویٰ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ثبوت پیش کرنا لازمی ہے، ضروری ہے. جیسے کہ یہودی اور عیسائی بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے کرتے تھے، لیکن کام وہ کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے وہ ایسی باتیں کرتے تھے یا اللہ تعالیٰ پر ایسے الزامات لگاتے تھے، نعوذ باللہ، یعنی ایک طرح سے اللہ کو بھولنے والی باتیں اور اللہ تعالیٰ سے شکایتیں. تو یہاں پر کسوٹی بیان کی گئی ہے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا لازمی نتیجہ پھر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو، ورنہ زبانی جمع خرچ سے کچھ کام نہیں ہونے والا. ویسے بھی جو صرف زبان سے دعوے کرتے ہیں تو وہ دعوے ہی سمجھے جاتے ہیں نا، کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے. تو جو لوگ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف کام کریں یا رسول اکرم کی نافرمانی کریں یا رسول اکرم کی سنتوں کے الٹ کام کریں، تو اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی برتنے والے لوگ ہیں، نہ کہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے. اب یہاں جو آج آیت بتائی جا رہی ہے، آگے سے ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 32. آج ہم بس چند یہی آیتیں لیں گے، کیونکہ جو اگلا ٹاپک ہوگا عمران، آل عمران کی فیملی کا، وہ ہم اگلی دفعہ کریں گے انشاءاللہ. تو آیت نمبر 32 دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل اطیع اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین. قل کہہ دیجئے، اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فان، پھر اگر، تولو، وہ منہ موڑ لے، فان اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، یہ پسند کرتا، الکافرین، کافروں کو. کہہ دیجئے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ یہ دعوت قبول نہ کرے تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. اب یہاں پر دوبارہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تاکید کی گئی ہے، اطاعت رسول. لیکن ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ اتباع کیا ہے، اطاعت سے بڑھ کر ہے، جو انسان محبت میں ایگزیکٹلی فالو کرنا چاہتا ہے کسی کو. لیکن اطاعت فرض کیوں ہے، یعنی اطیع اللہ و اطیع رسول، تو رسول کی اطاعت فرض ہے اصل میں، کیونکہ اطاعت وہ ہوتی ہے جو شریعت دی گئی رسولوں کو، اور اس شریعت کو ان کے تمام فالوورز، امتی کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم پر فرض کی ہیں، جو احکامات ہمارے لیے بتائے ہیں احادیث کے ذریعے سے، صحیح احادیث کے ذریعے سے، وہ پورا کرنا ہم پر لازم و ملزوم ہے، اور یہی اطاعت ہے اصل میں. تو ہم سے سوال اطاعت کا ہی پوچھا جائے گا، لیکن اگر کوئی اتباع کرتا ہے اس سے دو ہاتھ آگے بڑھ کر، یا مزید محبت میں اپنی فرمانبرداری کا ثبوت پیش کرتا ہے، تو وہ ایکسٹرا اجر کا مستحق ہوگا. لیکن اگر کوئی اطاعت بھی کر لیتا ہے تو اس کے لیے وہ انف ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے اطاعت میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ حدیث کے ذریعے سے کون کون سی چیزیں فرض ہوئی ہوئی ہم پر جو قرآن سے ثابت نہیں ہے؟ کوئی ایک آدھ مثال آپ دیجیے. ہم جانتے ہیں کہ چوپائے ہمارے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے نا، بکری، شیپ، جتنے بھی اس قسم کے جو جانور ہیں وہ حلال ہے، نہیں ہے ہمارے لیے. لیکن گھریلو گدھا، حالانکہ وہ بھی چوپائے میں آتا ہے اور وہ بھی ویجیٹیبل ہی کھاتا ہے نا، گھاس پھوس ہی کھاتا ہے گدھا، لیکن گھریلو گدھا ہمارے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ہے نا. تو حدیث سے ہمارے لیے کیا ثابت ہے کہ گھریلو گدھا بھی تمہارے لیے حرام ہے. پھر آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ نکاح متعا، جو کانٹریکٹ میرج ہوتی ہے کہ چند مہینوں کے لیے، جو پہلے زمانے جاہلیت میں رائج تھی، تو اب حدیث سے ثابت ہے کہ نکاح متعا حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو اس کو ہم، نکاح متعا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو ہم اس کو حرام سمجھیں گے کہ حلال سمجھیں گے؟ آپ بتائیے، کیونکہ قرآن میں تو اس کا حکم نہیں ہے نکاح متعا کا، لیکن حدیث میں موجود ہے حکم. جانتے ہیں آپ لوگ نکاح متعا، کچھ ایکسیکٹ ہے ہمارے یہاں پر، ان لوگوں کے یہاں پر اس کو جائز قرار دیا گیا، لیکن یہ چیز بالکل صحیح نہیں ہے، بہت غلط ہے. اور رسول اکرم نے خیبر کے موقع پر اس کو خاص طور سے اعلان کروایا تھا، اور بعد میں بھی اعلان کروایا تھا فتح مکہ کے موقع پر بھی کہ گھریلو گدھا، نکاح متاع، یہ سب حرام ہے. ٹھیک ہے، تو اطاعت میں یہ تمام احکامات آ جاتے ہیں. پھر ایک اور چیز، گولڈ مردوں کے لیے جائز ہے ہمارے یہاں پر کہ عورتوں کے لیے جائز ہے؟ سونا، گولڈ، ذہب، آپ لوگ آنسر دیتے جائیے اور جلدی جلدی. جی، عورتوں کے لیے تو جائز ہے، لیکن مردوں کے لیے جائز ہے؟ نہیں، مردوں کے لیے حرام ہے. تو کیا کوئی مرد گولڈ کی انگوٹھی یا گولڈ کی چین پہن سکتا ہے؟ نہیں. یہ اطاعت فرض ہے ہم پر. جو رسول اکرم کا حکم ہے وہ ہم پر ہر حال میں لاگو ہوتا ہے اور لازمی ہے اس کی اطاعت کی جائے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ریشم، امت کی عورتوں کے لیے ریشم حلال ہے لیکن مردوں کے لیے ریشم جائز نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو بات بتائی گئی وہ بہت ہی قابل غور ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، جو رسول اکرم کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں تو پھر اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. یعنی جو رسول اکرم کی اطاعت نہیں کرتے وہ کون لوگ ہیں پھر یہاں پر؟ کافر. اب دیکھیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، ایسے لوگوں کو کافر کہا گیا ہے. تو یہاں پر اس آیت میں بہت ہی جامع حکم دیا جا رہا ہے تمام بندوں کو، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ رسول اکرم کی، اللہ تعالی نے جو رسول بھیجا ہے ان کی اطاعت کی جائے. اس میں ایمان بھی آ جاتا ہے، اس میں توحید بھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ اللہ کا حکم جب مانتے ہیں تو آپ کو رسول کا حکم ماننا ضروری ہے، کیونکہ اطیع اللہ و اطیع رسول ساتھ میں آتا ہے ہمیشہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. اور تمام جو احکامات رسول اکرم نے ہم کو دیے وہ ہم پر لازم و ملزوم ہے، اس کو کرنا اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا. تو اطاعت میں وہ تمام باتیں شامل ہیں جو منع کیے ہوئے کام ہیں، یعنی اس سے رکنا، پرہیز کرنا، کیونکہ گناہ سے پرہیز اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. یعنی اگر آپ کوئی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ اللہ کے حکم کو آپ فالو کر رہے ہیں اور اطاعت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور رسول کی فرما برداری کرنے والے لوگ دراصل اللہ ہی کی اطاعت کر رہے ہیں. تو اگر کوئی رسول کی، یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری سے اعراض برتتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کفر کے راستے پر چل رہا ہے، یہ شیطان کی فرما برداری کے کام کر رہا ہے. اور شیطان، ہم سب جانتے ہیں شیطان کس کس کا دشمن ہے، تمام انسانوں کا دشمن ہے اور اسپیشلی ایمان والوں کا. کیونکہ سورہ حج میں کیا آتا ہے، کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. یعنی جو شیطان کی پیروی کرے گا، جو اسے دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ ہی کرے گا اور جہنم کے عذاب میں لے جائے گا. اسی لیے فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہ پس یہ منہ موڑ لیں، پھیر لیں، تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی ان سے ناراض ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کو سخت ترین سزا دے گا. تو یہاں پر رسول اکرم کی اتباع کی وضاحت ہے اصل میں، کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ اور جو رسول کا حکم ہے وہ مانا جائے گا. تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور رسول کے احکامات پر عمل کرنا یہ سب برابر ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے اور یہی حقیقی اطاعت اور اتباع ہے اور پیروی ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اطیع اللہ و اطیع رسول، صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، آپ لوگ بتا سکتے ہیں وہ رسول اکرم کے حکم پر کیسے عمل کرتے تھے؟ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کسی بات پر خطبہ دے رہے تھے اور عبداللہ بن مسعود اسی وقت داخل ہو رہے تھے مسجد میں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جو لوگ تھے مسجد کے اندر، ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ. تو عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ایک پیر اندر تھا اور ایک پیر باہر. وہ اسی حالت میں بیٹھ گئے جب رسول اکرم نے ان کو دیکھا کہ اے عبداللہ اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ تو میں ایک پیر اندر رکھ رہا تھا اور ایک پیر میرا باہر تھا. میں نے سوچا کہ اگر میں پورا اندر جاتا ہوں تو بھی نافرمانی ہوگی اور پیر باہر نکالتا ہوں تو بھی نافرمانی ہوگی، تو لہٰذا جس سچویشن میں آپ کا حکم سنا اسی وقت بیٹھ گیا. سبحان اللہ، آپ سوچیں کیا فرما برداری تھی، کیسی ایمانداری، کیسی فرما برداری، کیسی اطاعت اور کیسی اتباع تھی. حالانکہ یہاں کوئی حلال حرام کا حکم نہیں تھا، یہ نارمل جنرل بات تھی رسول اکرم کی کہ بیٹھ جاؤ، لیکن رسول اکرم کی اطاعت آپ دیکھیں کیسی تھی. پھر عبداللہ بن عمر کا آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ کیسی وہ اطاعت تو کرتے ہی کرتے تھے، وہ ساتھ میں اتباع میں بھی اتنا آگے تھے کہ ایک دفعہ بٹن کھلا رکھا، درس دے رہے تھے کچھ چیز کا، کچھ پڑھا رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا بٹن کھلا ہے، یہ کیوں کھلا ہے، کیونکہ ان کی عادت نہیں تھی. تو کہا کہ جب میں رسول اکرم سے فلاں حدیث سن رہا تھا یا کوئی بات سیکھ رہا تھا تو تو اس وقت رسول اکرم کا بھی اوپر کا بٹن کھلا ہوا تھا، لہٰذا اس کی پیروی میں میں نے یہ بٹن کھول دیا۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کیسی بے لوس اطاعت اور اتباع تھی۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں آپ بتائیں، آج ہمارا رویہ، ہمارا حال کیا ہے، ہم توڑ مروڑ کر بات کو کہاں سے کہاں لے آتے ہیں۔ یعنی اتباع تو بہت دور کی بات ہے، اطاعت بھی کر لیں تو بھی بہت ہوگا، لیکن ہم تو کرتے ہی، ہم تو قریب بھی نہیں جانا چاہتے، الٹا بدعت میں گرفتار ہیں۔ جیسے عقیقہ مسنون ہے اور ساتویں دن کرنا چاہیے، یعنی فرض نہیں ہے لیکن مسنون ہے، لیکن ہمارے یہاں پر ایک کیا ریوارڈ چل نکلا۔ جیسے ابھی میں انسٹیٹیوٹ سے آ رہی ہوں اور وہاں پر ایسی ڈسکشن چل رہا تھا، تو ان لوگوں نے بتایا کہ اب یہاں پر تو کانسیپٹ یہ کئی سالوں سے کہ عقیقہ شادی سے ایک دن پہلے کرتے ہیں تاکہ ہلدی کا کھانا بھی ہو جائے اور ایک وہ بھی ادا ہو جائے۔ پہلی بات تو عقیقہ بچے کی پیدائش کے ساتویں دن کیا جاتا ہے، بڑے ہونے کے بعد تھوڑی کیا جاتا ہے۔ پھر آپ ایک شادی کا کھانا بچانا چاہ رہے ہیں یا کوئی ایک رسم و رواج بنا رہے ہیں، تو آپ نے اس کو عقیقے کا نام دے دیا۔ یعنی کہتے ہیں کہ چت بھی میری پٹ بھی میری، وہ کیا ایک شعر تھا اس کے لیے، رند کی رند رہے جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی۔ یعنی شراب بھی پیتے رہے اور ان سمجھتے کہ جنت تو ہمارے لیے پکی ہے، تو سارے کام کر کے ہم سوچتے ہیں کہ ہاں ہم تو امت مسلمہ ہیں اور ہم تو بہت ہی ایماندار اور نیک اور رسول اکرم کے پیروکار ہیں، کام سارے اپنی مرضی کے کر رہے ہیں یا اپنے حساب سے دین کو ٹرن کر لیا یا چینج کر لیا ہے، اور دعوے ہیں کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، یہ نعرے لگائے جاتے ہیں۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی، پھر کیا کریں گے ہم لوگ؟ اس آیت میں ہمارے لیے غور و فکر کا کیا پہلو ہے، اور عملی نقطۂ نظر سے یا اس لحاظ سے ہم کس طرح سے اس کو لیں گے آیت کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، یا آپ کیا کہتے ہیں، یا آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا چلیں کوئی ایک واقعہ مجھے بتا دیں آپ رسول اکرم کی اطاعت کا، صحابہ کرام میں سے یا تابعین میں سے۔ اتباع سنت کے مسائل کتاب کبھی پڑھی ہے کیا آپ لوگوں نے؟ اس آیت کی وہ عملی تفسیر ہے۔ جی شراب کا حرام ہونا، لیکن وہ تو قرآن کا حکم تھا نا، قرآن میں آیا تھا وہ حکم، رسول اکرم کا حکم۔ کئی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا نا کہ قرآن میں دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے، ہے نا؟ لیکن حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ خالہ بھانجی اور پھوپھی بھتیجی بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیے جا سکتے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ حکم مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ اسی طرح سے قرآن میں ہے کہ سر مونڈ لو، حج کے بعد جو ہے سر مونڈ لو، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں صرف بال کٹوائیں گی اپنے ایک پور کے برابر، انگلی کے پور کے برابر۔ اگر ہم صرف قرآن ہی کو ماننے والے ہوتے اور حدیث کو نہ مانتے تو پھر کیا کرتے؟ بال عورتوں کو بھی مونڈنا پڑتا، لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ عورتوں کو بال مونڈنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ جی جی ہاں، بیت رضوان کا واقعہ ہے کہ سب نے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو کر رسول اکرم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، اور تو رسول اکرم کی بات بھی مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ ہر حال میں مانی جائے گی، بس صحیح حدیث ہمارے سامنے ہونا چاہیے، تو صحیح حدیث کا ہر حکم مانا جائے گا۔ جیسے قرآن میں ہے کہ جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، ہے نا، اور مردار ہمارے لیے حرام ہے، لیکن رسول اکرم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے مردار بھی حلال ہیں۔ مچھلی، سمندر کا سارا جانور، ٹھیک ہے، مچھلی، اس میں جو جھینگے ہوتے ہیں، پرانس ہیں یا جو بھی ہیں، شرمپ وغیرہ، وہ سب ہمارے لیے کیا ہے؟ جائز ہے، بغیر ڈی ٹی ڈی بھی۔ جی سی فوڈ ہمارے لیے حلال ہے الحمدللہ، تو کھاتے ہی نہیں کھاتے ہم لوگ مچھلی، کیا ہم ذبح کرتے ہیں مچھلی کو؟ نہیں نا۔ تو دیکھیں اپنے اطاعت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ پھر تو رسول اکرم کی اطاعت ہم پر فرض ہے، اور جو قرآن سے حرام ہے اور جو حدیث سے حرام ہے وہ حرام مانا جائے گا، جو قرآن سے حلال ہے اور حدیث سے حلال ہے وہ حلال مانا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو رسول اکرم کو بھی، یعنی رسول اکرم چونکہ اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے رسول تھے، تو آپ کو اتھارٹی تھی، آپ کے پاس جو خفیہ وحی آتی تھی اس کے ذریعے سے بھی بہت ساری چیزیں حرام یا حلال ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم کو وہ بھی ماننا ضروری ہے۔ اسی لیے جو منکرین حدیث ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل القرآن ہیں، اور اسی لیے نمازوں کو بھی انہوں نے اپنے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کر لیا، وہ کہتے ہیں کہ بس دن بھر میں تین نمازیں فرض ہیں، لیکن جو رسول اکرم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں، تو رسول اکرم نے دن بھر میں کتنی نمازیں پڑھی تھی؟ فرض نمازیں تین تھی کہ پانچ تھی؟ پانچ نمازیں، جی بالکل. اور اذان کا سسٹم بھی حدیث کے ذریعے ہی سے رائج ہوا نا، ہے نا، ان رسول اکرم سے ہی ہم کو پتہ چلا، ایک مؤذن مقرر کیا گیا. تو مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ کیونکہ منکرین حدیث کہتے کہ اذان کی ضرورت ہی نہیں، کچھ اور کہہ کر بلوا لو. اور کھڑے رہ کر نماز پڑھنا فرض ہے نہیں ہے، یہ بھی ہم کو کہاں سے پتہ چلا؟ حدیث سے پتہ چلا. تو آپ دیکھ رہے کہ اطاعت میں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں. پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کا رشتہ بھیجا تھا زینب بنت جحش کو، پہلے انہوں نے ان کے بھائی نے انکار کر دیا تھا، لیکن فوراً کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ سورہ احزاب کی آیتیں نازل ہو گئی تھی، ہے نا، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں یہ چیز آ گئی تھی. تو رسول تمہیں جس بات کا حکم دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کرے رک جاؤ، ہے نا. تو رسول کی بات عام لوگوں کی بات کی طرح نہیں ہے. رسول جب تمہیں آواز دے تو اسے عام لوگوں کو بلانا نہ سمجھو، بلکہ جیسی رسول تمہیں بلائے فوراً لبیک کہو. کوئی اگر نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب وہ نافرمانی کا ثبوت دے رہا ہے. پھر رسول کے سامنے اتنی آواز بلند بھی نہ کرو. سورہ حجرات میں پڑھتے ہی نہیں پڑھتے ہم، آپ بتائیے، پڑھتے ہیں نا. تو کیا ملتا ہے ہم کو؟ وہ جو سورہ احزاب میں جب زینب بنت جحش کو رشتہ گیا تھا اور ان کے بھائی نے انکار کر دیا تھا پہلے، تو کیا آگے فوراً حکم؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں کہ جب اللہ اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی رہ جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً صریح گمراہی میں جا پڑا. سبحان اللہ، آپ سوچے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ جب رسول کوئی بات کا حکم دے دی تو آپ اس سے منہ موڑ ہی نہیں سکتے، آپ کو ہر حال میں وہ پورا کرنا ہی کرنا ہے. اور سورہ حجرات میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو رسول کی آواز سے. جو لوگ اپنی آوازوں کو بلند کریں گے تو ان کے لیے کیا ہے پھر؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو، یعنی اپنے قدم آگے نہ بڑھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ ہی اس کے سامنے اس طرح اونچی آواز سے بولو جیسے تم ایک دوسرے سے بولتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. اب آپ سوچیں، اتنی بڑی بات بتا دی گئی کہ رسول کی آواز سے نہ آواز بلند کرنا ہے، نہ ان کے قدموں سے آگے پیش قدمی کرنی ہے. آج کے دور میں ہم اس آیت کو کیسا لیں گے کہ رسول اکرم تو ابھی نہیں ہے، حیات نہیں ہے، تو ہم کیسے اس پر عمل کریں گے، کیسے اس کو فالو کریں گے؟ یعنی آپ کے حکم کے ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے، آپ کے حکم سے آگے نہیں جائیں گے ہم، ہے نا جی، آپ کی اطاعت ہم کریں گے. ویری گڈ، صحیح ہے. تو بہرحال یہ ایسا واسٹ ٹاپک ہے، اور قرآن میں 40 مقامات سے تقریباً زیادہ مقامات پر یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا لفظ آیا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرو یا رسول کی اطاعت کرو. تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایسا نہیں تھا کہ نعوذ باللہ، جو منکرین حدیث کہتے کہ وہ ایک پوسٹ مین کی طرح تھے کہ لیٹر دیا اور چلے گئے، نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے رسول اکرم کی اتباع اطاعت ہم سب پر فرض ہے، اور فالو کرنا ضروری ہے آپ کا حکم ہم سب کو. آگے دیکھیے آیت نمبر 33 اور 34. ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفى، چن لیا آدم و نوح، آدم اور نوح علیہ السلام کو، وہ اعلی ابراہیم اور ابراہیم کو، اور اعلی عمران کو، تمام لوگوں میں، تمام عالم میں، یعنی رسالت کے لیے منتخب کیا. ذریت بعضهم من بعض، یعنی ذریت ہے وہ بعض بعض میں سے، ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام اہل عالم میں سے رسالت کے لیے منتخب کیا تھا، جو ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اصطفیٰ کا لفظ آیا یہاں پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام اور کیا ہے؟ مصطفیٰ، ہے نا؟ اور یہ جو اصطفیٰ کا لفظ ہے، یہ ایک اور کس نبی کے لیے اسپیشلی آیا ہے قرآن میں؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ جی، ویری گڈ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ ہے، اور تمام انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم نے چن لیا تھا، بے شک اللہ نے چن لیا۔ اصطفیٰ کیا ہو سکتا ہے اس کا روٹ ورڈ؟ یہ آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے۔ کہاں سے نکلا ہے یہ لفظ، اس کی ڈیٹیل آپ لوگ معلوم کر کے نوٹ کر کے رکھیے گا۔ اصطفیٰ کا لفظ کس روٹ سے نکلا ہے اور اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو نبوت کے لیے چنا، یا ان کو اس رتبے سے نوازا، سرفراز کیا، اور ان کو تمام مخلوقات میں سے شرف بخشا، اور ان کو مسجود ملائکہ بنایا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، جنہوں نے 950 سال کی عمر تک تبلیغ کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کو شرف بخشا، یعنی تمام دنیا کے لوگوں پر چنا۔ اور تمام انبیاء دیکھا جائے تو بات کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے تھے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا آنر اور کتنا بڑا رتبہ ہے، آپ سوچیں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ کیوں چنے جاتے ہیں لوگ، یہ بھی بات سوچیں آپ لوگ، اس بات پر بھی غور کریں۔ جو آج کا ہمارا قابل غور جو نقطہ ہے یا پوائنٹ ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو چنتا ہے اور کیوں چنتا ہے، کس کوالٹی کی بنا پر چنتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور ایک سوال ہم اپنے آپ سے کریں، جو آخر کی باتیں میں ابھی ہی کہہ دیتی ہوں، کہ کیا میں چنے ہوئے لوگوں میں سے ہو سکتی ہوں، یا کیا میرے اندر کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ مجھے چن سکتا ہے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر سکتا ہے؟ پلیز، جو ہمارے ایڈمن ہیں وہ اگر اس ہوم ورک کو نوٹ کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا، کہ کس بنا پر اللہ تعالیٰ چنتا ہے اور کیوں چنتا ہے، یا کون لوگ چنے جاتے ہیں، اور کیا میرے اندر ایسی کچھ کوالٹیز ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ مجھے چن سکتا ہے تمام لوگوں میں سے۔ جی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے چنا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو تمام دنیا کے لوگوں پر۔ اب دیکھیں، معمولی بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھو کہ آج دنیا میں لوگ جن کے زیادہ فالوورز ہوتے ہیں، یا جو لوگ بہت سوشل میڈیا پر بہت ہیرو بنے ہوئے ہیں، یا جن کو بہت لوگ فالو کرتے ہیں، یا یوٹیوب پر جن کو بہت فالو کیا جاتا ہے، یا اتنے لائکس ملتے ہیں، تو لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں نا، یہ تو دنیا کے لوگ ان کو چن رہے ہیں، حالانکہ ان کا تو کوئی کیریکٹر نہیں ہے، کوئی اخلاق نہیں ہے، صرف شوبز کی وجہ سے کچھ لوگوں کو چنا جاتا ہے، جبکہ وہ سب سے زیادہ یعنی عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم کسی کی برائی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم سب جانتے ہیں۔ تو ایسے برے کام کی وجہ سے جب لوگ ان کو لائک بھی کرتے ہیں، پھر بھی تو بھی وہ خوش ہوتے ہیں، حالانکہ اسلام میں اور مسلمانوں کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ چنتا ہوگا، ان کی خوش قسمتی کے کیا کہنے۔ سبحان اللہ، بہت ہی غور و فکر والا نقطہ ہے، اور بہت ہی غور و فکر والی آیت ہے۔ یہ ہمیں دعوت دے رہی ہے، اس میں سوچنے پر مجبور کر رہی ہے، اور ہمیں اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرنے کی دعوت دے رہی ہے یہ آیت، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چنا۔ ٹھیک ہے، نبوت ختم ہو گئی، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ خاتم النبی تھے، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ پاسبلٹیز میں سے ہے کہ نہیں کہ نبی تک کوئی نہیں بن سکتا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو چن نہیں سکتا اپنے کام کے لیے؟ بالکل چنتا ہے اللہ تعالیٰ، مخصوص کر لیتا ہے اپنے دین کے کام کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ہم لوگ، آپ اور میں، ہم سب اس میں شامل ہیں کہ ہم چنے ہوئے لوگ بننا چاہتے ہیں، اصطفیٰ میں سے بننا چاہتے ہیں، اصطفینا کا میں سے بننا چاہتے ہیں، یا پھر عام لوگ کہلانا چاہتے ہیں؟ ہم خاص بننا چاہتے ہیں کہ عام رہنا چاہتے ہیں؟ خاص بننا چاہیں گے نا، ہم وہ کہلانا چاہیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو چنتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ وہ پوٹینشیل دیکھتا ہے انسان میں، اپنے بندوں میں، اور جہاں اللہ تعالیٰ کو نظر آتا ہے کہ ہاں، میرا ایک فلاں بندہ اس قابل ہے، یہ اپنی محنت، جد و جہد اور لگن سے اس بات کا ثبوت دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور چنتا ہے پھر۔ اور وہ جو ہم پڑھتے آئے ہیں نا سورہ عنکبوت میں، کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو لوگ بھی ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، چلیں گے، ہم ان کے لیے ضرور اپنی راہیں کھولتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ تو ایسے لوگ بننے کی کوشش کریے جن کو اللہ تعالیٰ چن لے، یا ایسے لوگوں کی رو میں شامل ہو جائیے، یا لائن میں لگ جائیے، یا اس شیلٹر کے تحت آ جائیے جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے کام کے لیے یا انہیں اپنے کام کا بنا لیتا ہے. مسلسل کے لیے کیا لفظ ہے کہ واستنعتک لنفسی. سبحان اللہ، یہ بہت بڑا آنر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا ابراہیم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو اور آل عمران کو؟ وہ لوگوں، یعنی ان کی فیملی پہلے سے ہی اس قابل تھی ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. زکریہ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے، داؤد علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے، جتنے انبیاء ہیں سب کو دیکھ لیجئے، سب کی کیا خواہش تھی، یعنی کتنا بے لوس ہو کر وہ کام کرتے تھے اور کوئی اجر نہیں مانگتے تھے دنیا والوں سے. اپنا اجر انہوں نے کس کے ذمے رکھا تھا؟ اللہ کے ذمے رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو منتخب کیا اور انہیں اس وقت رسول بنا کر اہل زمین کی طرف بھیجا جب شرک کی شروعات ہو چکی تھی، بتوں کی پوجا شروع تھی. اور سبحان اللہ، دیکھیں نوح علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ ہم کو بہت کچھ سکھاتا ہے، اسپیشلی دین کے دائی کو، کہ آپ کو تھوڑ دلا اور جذباتی نہیں ہونا چاہیے. انبیاء کی جو سب سے بہترین اور سب سے بڑی کوالٹی تھی وہ ان کا پیشنس، ان کا صبر تھا، ٹھہراؤ تھا. ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کام سے، ایسی مشکلات سے گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کسی انبیاء کے بارے میں ہمیں نہیں پتا چلا کہ کوئی پیچھے ہٹے ہوں راستے کی مشکلات اور پریشانیوں کی وجہ سے. نہیں، انہوں نے ہر چیلنج کو قبول کیا انبیاء نے، اور اپنا کام کرتے رہے. ان کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں چن لیتا اپنے بندوں کو. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار الرسن کہا. تو کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو چنا، انبیاء کو چنا. ان کی جو کوالٹیز تھی، صبر، برداشت، شکر اور مسلسل کنٹینیوسلی اللہ کے دین کی اشاعت اور تبلیغ، کیا آج ہم اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کر سکتے ہیں؟ صبر، برداشت، شکر اور اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا. تو یہ لوگ منتخب لوگ ہوتے ہیں. سب سے پہلے انبیاء تھے، پھر انبیاء کے بعد ان کے فالوورز. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کو چنا، اور کن کوالٹیز کی بنا پر چنا، یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے. وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے چنا. آپ کو معلوم ہوگا نوح علیہ السلام کا کتنا پاور تھا کہ ان کی دعا کے نتیجے میں وہ پوری زمین پانی میں ڈبا دی گئی. اس قدر پانی برسا، آسمان کو حکم دے دیا گیا تھا کہ اے آسمان، یعنی برستا رہے، اور اس کے بعد اس کو تھم جانے کے لیے کہہ دیا گیا، اور زمین نے اپنے تمام وہ کھول دیے تھے کہ زمین سے پانی ابلنے لگا، نکلنے لگا، اور آسمان سے پانی برسنے لگا. آپ سوچیں کیا حال ہوا ہوگا زمین کا. تو ان کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالی نے تمام لوگوں کو غرق کر دیا تھا، اور خود نوح علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے، مسلمان اہل ایمان ساتھی، ان کو کشتی کے ذریعے سے نجات دی تھی الحمدللہ. اور اسی سے پھر نئی نسل باقی رہی، قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا. اور نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ہر دور میں لوگ تعریف کرتے رہے یا کرتے رہیں گے، اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ہر دور میں ان کی تعریف کی جاتی رہے گی. تو نوح علیہ السلام کی قوم کو، ان کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھا، اور نوح علیہ السلام کی ہر دور میں لوگ تعریف کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا یہاں پر. تو آل ابراہیم کا بھی ذکر ہے اور خود ابراہیم علیہ السلام کا بھی، سمجھے. تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو، ان کے اہل عیال کو اللہ تعالیٰ نے خاص نوازا تھا، اور یعنی ان کو ابراہیم علیہ السلام، ہم سب جانتے کہ جتنے یعنی فادر آف انبیاء کہلاتے ہیں وہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اور ان کے پورے خاندان کو چنا، ان کے لوگوں کو چنا، اور ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا. آپ دیکھیں کہ یہ جو خلیل اللہ کا لقب ہے، کیا یہ معمولی لقب ہے اور کیوں ملا یہ؟ ان کی کیا قربانیاں تھیں آپ بتائیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے کو پیش کر دیا، بیوی بچے کو صحرا میں چھوڑ دیا، اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا، مہمانوں کی خدمت کے لیے اپنا مال وقف کر دیا، اور لوگوں کو آپ دعوت دیتے رہے. اسی لیے دو انبیاء کے اسوے کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کا اسوہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، نمونہ ہے، یعنی ہم کو ان کی اتباع پیروی کرنی. آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم نماز میں کون سا درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، کہ یہ معمولی بات ہے. تو اللہ تعالی نے ان کو اس طرح سے نوازا ان کی اولاد میں تمام انبیاء شامل ہیں جو آپ کے بعد مبعوث ہوئے، وہ سب آپ کی نسل سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو جو ان کی اولاد میں سے تھے ایسے فضائل سے نوازا کہ وہ سب سے افضل ترین لوگ بن گئے دنیا میں الحمدللہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں نا، تو کیا خوبیاں ہوتی ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے؟ وہ خوبیاں ان کے انبیاء میں، ان کی اولاد میں کلیکٹیولی بھی موجود تھیں اور انڈیویجولی بھی موجود تھیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی آل کو منتخب کیا اور ان کو مصطفیٰ ہونے کا شرف بخشا، انہیں چنے ہوئے لوگ، استفینا مصطفیٰ۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، اصل میں بہت بڑے آنر کی بات ہے اور بہت شرف کی بات ہے، سبحان اللہ۔ تو ان کو اللہ خلیل اللہ کا لقب ملا، اواہ حلیم کا لقب ملا، اواہ منیب کا لقب ملا، بہت زیادہ حلم والے، بہت زیادہ بردبار، بہت آہوزاری کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پکارنے والے، اور اللہ کے شکر گزار بندے تھے یہ لوگ سب جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ تو ہمیں ضرور اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو انبیاء کرام میں تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا، اور ہم کو اس لائق اور قابل بنانا ہے اپنے آپ کو کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی نظروں میں منتخب لوگ قرار پائیں، چنے ہوئے لوگ قرار پائیں، استعفی میں ہمارا لفظ آئے، ہمارا مقام آئے انشاءاللہ۔ تو یہ آج کا غور و فکر اور تدبر یہی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو چن لے، ہمارے اندر وہ کیا کوالٹیز ہونی چاہیے جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہمیں منتخب کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم چنے ہوئے لوگوں میں شامل ہوں یا قرار پائیں، اور ہماری دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ دونوں سنوار دے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔